اکبر علی و اولاد علی صلوات. آپ سب سے ملتمس ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کر دیجئے جناب رسول خدا کے لیے اور امام حسن مجتبیٰ کے لیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين باري الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المخصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. مجلس کے ابتدا میں حضرت حجت کی سلامتی کی دعا ہم سب مل کر پڑھتے ہیں کیونکہ حضرت حجت ہی کو ہم معصومین کا پرسا دینے آئے ہیں. سب مل کے ایک مرتبہ دعا سلامتی امام زمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلى الله عليه محمد. تمام تر تعریفیں اور تمام تر حمد و ثنا اس خلاق عالم کے لیے ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا اور ہم تمام مخلوقات کو ہم سب کو خلق کیا اور ہمارا خلق کرنے والا ہی ہمارا پالنے والا بھی ہے. رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس نعمت پر شکر ادا کر رہے ہیں کہ جتنا بھی شکر ادا کریں کم نہیں ہوگا. وہ کیا شکر ہے کہ معبود تو نے ہمیں دامن محمد و آل محمد سے منسلک کر دیا. کہ جن کی محبت کے صدقے میں آج ہم اس فرش عزا پر جمع ہیں معصومین کا پرسا دینے کے لیے. اگر تو ہمیں دامن محمد و آل محمد سے منسلک نہ کرتا تو یہ عظیم عبادت بھی ہم انجام نہ دے رہے ہوتے. تجھ سے دعا ہے کہ تو ساری زندگی ہم کو ایمان پر استقامت عطا کر دے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کر اور مرنے کے بعد بھی عالم آخرت میں ہمارا رشتہ محمد و آل محمد سے منقطع نہ ہو. دعا مانگی ہے تو دعا کی قبولیت کے لیے بابا سے بلند صلوات پڑھی ہے. پروردگار عالم قرآن پاک میں سورہ مومن میں، دیکھیے قرآن میں دو سورہ ہیں نام ملتے ہوئے، ایک سورہ مومنون ہے جو 18ویں سپارے میں ہے، اور ایک سورہ مومن ہے جو کہیں کہیں کسی کسی قرآن میں الغافر بھی لکھا ہوتا ہے، جیسے سورہ دہر کے کئی نام ہیں ایسے سورہ مومن کے بھی کئی نام ہیں. سورہ مومن کی آیت نمبر 44 آیت کا نمبر، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. یہ آیت ہمارے ذکر میں رہتی ہے اور آپ سب کو یاد ہے. اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اپنے تمام معاملات، تمام امر خدا کے سپرد کرتی ہوں جو اپنے بندوں کے معاملات کو خوب دیکھنے والا ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے. اور چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام شاہ فرماتے ہیں جس کے دشمن اس سے مکر کرتے ہوں. دیکھیے یہ بہت بڑی مصیبت ہے، ایک تو دشمن ہے جو کھلا ہوا دشمن، دشمن ہی کر رہا ہے، ایک ایسا دشمن ہے جو مکر کرتا ہے، مکاری کے ذریعے اپنی چالوں کو، اپنی دشمنی کو ظاہر نہیں کرتا، اس کی چالوں کو، اس کی دشمنی کو پہچاننا. تو چھوٹے امام کہتے ہیں جس کا دشمن اس سے مکر کرتا ہو اس کو چاہیے وہ اس آیت کو ضرور پڑھے، کثرت سے پڑھے، فوز و امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. اچھا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کرتی ہوں، مگر ایسا ہم کہاں کرتے ہیں؟ پڑھتے ضرور ہیں ہم فوز و امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، مگر ہم ایسا کہاں کرتے ہیں؟ اپنی اس بات کو واضح کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال پیش کروں. میں نے یہ مثال ایک کتاب میں پڑھی اور یہ مثال اتنی خوبصورت ہے کہ آپ کے دل کو چھو جائے گی، اور واقعی جب آپ پڑھیں گے تو پوری معرفت سے پڑھیں گے شاید کو. اس کتاب کشکول زیدی میں ایک روایت لکھی ہے، ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک جگہ چند بچے کھیل رہے تھے. اچھا چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے کھیلتے ہیں، لڑائی بھی ہوتی ہے پھر دوستی بھی ہو جاتی ہے، ابھی لڑائی ابھی دوستی پتہ بھی نہیں چلتا. چند بچے کھیل رہے تھے، ایک بچے نے ایک بچے کو مارا. اب جس بچے کو مارا تھا، مار کھانے والا بچہ، روتا ہوا اپنے گھر میں گیا، اور گھر میں جا کے چلا گیا. اب سب نے کہا کہ اپنی ماں سے شکایت کرے گا یا اپنے ابا سے شکایت کرے گا. تھوڑی دیر کے بعد وہ باہر آیا اور جس بچے نے اسے مارا تھا اسے کہتا ہے میں نے اپنی ماما سے کہہ دیا، میں نے اپنی ماما سے کہہ دیا، اپنی امی سے کہہ دیا. اور یہ کہہ کے پھر وہ کھیل میں مشغول ہو گیا. اب سوچنے والی بات یہ ہے، نہ تو اس کی ماں باہر آئی، نہ اس کی ماں نے اپنے بچے سے کہا کہ جیسے آج کل کی مائیں جو تمہیں مارے اس کو زیادہ مارو جا کے. آج کل کی مائیں تو یہ سکھا رہی ہیں ظلم کا بدلہ ظلم، نہیں ایسا نہیں ہے. اب نہ تو اس کی ماں نے مارا آ کے اس بچے کو، نہ اس بچے کے لیے کوئی پیغام بھجوایا، مگر اس بچے نے مارنے والے بچے سے فقط اتنا کہا میں نے اپنی ماما سے کہہ دیا ہے، اور مطمئن کھیلنے لگا. اب ایک لمحے کو غور کیجئے، کیا وجہ تھی کہ کہہ کے اپنی ماں سے مطمئن ہو گیا؟ وجہ یہ تھی اسے یقین تھا اپنی ماں کی طاقت پر کہ میری ماں سے بدلہ لے لے گی. میں نے اپنی ماں سے کہہ دیا ہے اور میری ماں اس سے میری بے عزتی کا بدلہ لے لے گی، مگر کب لے گی، کیسے لے گی، کتنا لے گی، کس وقت لے گی، اسے یہ نہیں پتا. ماں سے کہہ دیا اور میری ماں یہ طاقت رکھتی، میری ماں یہ بدلہ لے گی، اور مطمئن ہو گیا. ہم اپنے اللہ سے ایسا رشتہ کہاں رکھتے ہیں؟ کہاں ہم رکھتے ہیں ایسا رشتہ؟ کسی بھی چیز کے لیے ہم دعا مانگ رہے ہوتے مگر دل میں ہول رہے ہوتے. کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے پریشانیوں میں کسی نے دل دکھایا، کسی مصیبت بلا میں گرفتار ہوئے، سر کو سجدے میں رکھ کے کہا ہو بارالہ جو کچھ میرے بس میں تھا میں نے کر لیا، اب میرا معاملہ تیرے حوالے، اور خدا سے کہہ کے مطمئن ہو گئے ہوں کہ ہم نے خدا سے کہہ دیا، اللہ نے سن لیا، وہ سمیع ہے. جو صدا کوئی نہیں سن سکتا وہ خدا سن سکتا ہے. چوٹیوں کی آوازیں ہم نہیں سن سکتے مگر چوٹیوں کی بھی حمد اللہ سنتا ہے. تو ہم نے کبھی بھی سجدے میں کہہ کے کہ بارالہ جو کچھ میرے بس میں تھا میں نے کر لیا، اب معاملہ تیرے سپرد، کہہ کے مطمئن ہو جائے، نہیں ہم ایسا نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خدا کی طاقت کو صحیح سے پہچانتے ہی نہیں ہیں. کہتے ہیں خدا سب سے بڑا، سب سے زیادہ طاقتور، مگر ہم کہتے جو ہیں اس پر یقین نہیں رکھتے کہ خدا طاقت والا ہے، قدرت والا ہے، اور خدا حکمت والا بھی ہے. جب کہہ دیا کب بدلہ لینا ہے, کب اس کا انجام پروردگار عالم دکھائے گا, وہ خدا بہتر جانتا ہے. ہم نے اس کے سپرد کر دیا جو حکمتوں والا ہے, جو طاقتوں والا ہے, جو کائنات کا مالک ہے, تو وہ کرے گا, ہماری بھی سن رہا ہے, مگر ہم کبھی ایسا نہیں کرتے. تو اب جب بھی کبھی افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد پڑھے, تو اپنے آپ سے بھی کہیں میں نے اپنے اللہ سے کہہ دیا, اور جب اللہ سے کہہ دیا تو اللہ میرے معاملے کو تکمیل تک پہنچا کے دم لے گا. صلوات بھیجیے بابا سے بلند. خدا کرے ہم جن آیتوں کو پڑھتے ہیں, خصوصاً ہماری شیعہ جو خواتین ہیں, مردوں سے زیادہ ہماری خواتین عبادت کرتی ہیں, مگر جب آپ رسول اسلام کی حدیث دیکھیں گی تو رسول اسلام کہتے ہیں جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی ہے. حیرت ہوتی ہے نا, عورتیں ہی عبادت زیادہ کریں, عورتیں ہی مجلسیں زیادہ کریں, عورتیں ہی ذکر خدا زیادہ کریں, عورتیں ہی قرآن زیادہ پڑھیں, اور عورتیں ہی زیادہ جہنم میں جائیں گی. کیوں؟ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہوتے نا اس پر غور نہیں کرتے. اور مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, مولائے متقیان نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں جس عبادت میں غور و فکر نہ ہو وہ عبادت کسی کام کی نہیں. ہم غور و فکر کرتے ہیں اپنی زندگی کے معاملات میں, مگر جو کچھ ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں, جو کچھ ہم معصومین کی دعاؤں میں پڑھ رہے ہیں, صحیفہ سجادیہ میں پڑھ رہے ہیں, کبھی غور نہیں کرتے مولا کیا کہہ رہے ہیں. اگر ہم ان باتوں پہ غور کرنے لگے, دعاؤں پہ, آیتوں پہ یقین چاہیے, ہماری زندگی کی ساری پریشانیاں ہمارے ذہن سے نکل جائیں گی, ہم خضوع خشوع سے عبادت کرنے لگیں گے. آج دن ہے دو معصوموں کا, آج رسول خدا کی شہادت کا دن بھی ہے اور امام حسن مشتبہ کی شہادت کا دن بھی ہے. رسول اسلام رسول ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں جو مجھ سے دوستی رکھتے ہوئے اور مجھ سے محبت رکھتے ہوئے دن میں تین مرتبہ صلوات پڑے گا اور رات میں تین مرتبہ صلوات پڑے گا. دیکھیے فضائل آل محمد ایسے ہوتے ہیں, کبھی کبھی ہمارے ذہن میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا یہ اللہ اتنا بڑا اجر کیوں دے رہا ہے. میں کتاب کا حوالہ دے دوں, سبق آموز احادیث کی پہلی جلد سے روایت پڑھ رہی ہوں. رسول اسلام کہتے ہیں جو مجھ سے دوستی اور محبت رکھتے ہوئے تین مرتبہ دن میں مجھ پر صلوات بھیجے گا اور تین مرتبہ رات میں مجھ پر صلوات بھیجے گا. رب ذوالجلال نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ اس کے روز و شب کے گناہ معاف کر دے. صلوات پڑھے بابا سے بلند. روایت آپ نے سنی ہے دن میں تین مرتبہ اور رات میں تین مرتبہ, تو ایک مرتبہ کیوں, دو مرتبہ اور پڑھی تاکہ دن میں تین مرتبہ ہو جائے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اب حیرت ہوتی ہے کہ چھ مرتبہ صلوات اور خدا نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ اس کے روز و شب کے گناہ کو مٹا دوں گا. یقین جانیے جب ہم غور کریں نا, کس پر صلوات؟ اس ہستی پر صلوات جو خدا کے بعد سب سے بلند و برتر ہے, اس ہستی پر صلوات جو خدا کی محبوب ہے. اس پر اگر کوئی دن میں تین مرتبہ اور رات میں تین مرتبہ صلوات پڑے گا تو رب ذوالجلال اس کے دن اور رات کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور پھر رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ پر تم نے صلوات بھیجی ہے, یہ صلوات تمہارے تین موقعوں پر کام آئے گی. رسول اللہ وہ تین موقع کون سے؟ لوگوں نے سوال کیا. کہ پہلا موقع قبر کی اندھیرے میں, قبر کے اندھیرے میں جب تم جاؤ گے تو یہی صلوات نور بن کر تمہاری قبر کو نورانی کر دے گی. کہا جب تم پل صراط سے گزرو گے، دوسرا موقع، جب تم پل صراط سے گزرو گے تو مجھ پر بھیجی ہوئی یہی صلوات تمہاری مدد کرنے کو آئے گی اور تم سلامتی کے ساتھ پل صراط سے گزر جاؤ گے. پھر کہا تیسری مرتبہ کہ یہ صلوات نور بن کر بہشت میں تمہاری ہمراہی کرے گی اور تم کو بہشت تک پہنچا دے گی. تو رسول پہ صلوات بھیجنے کا ثواب، تین مواقع پر ہماری مدد کو یہ صلوات آئے گی. اچھا، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں، رسول کہتے ہیں، حیرت کی بات ہے. دیکھیں آج لوگ کہتے ہیں امام زمانہ ہے، ہمیں تو نظر نہیں آ رہے، اور اسی دنیا میں لوگوں سے امام ملاقات کر رہے ہیں. اور رسول کہتے ہیں روز قیامت جب سارے معصومین نظروں کے سامنے ہوں گے. آج ہم ترس ہیں اپنے مولا کی زیارت کے لیے، مگر روز قیامت تمام معصومین کا نور ہماری نظروں کے سامنے ہوگا. رسول اسلام کہتے ہیں اس روز قیامت میں بھی تین قسم کے لوگ مجھے نہیں دیکھ سکیں گے. سامنے رسول ہیں مگر کہا کہ مجھے نہیں دیکھ سکیں گے. کہا کون سے لوگ؟ کہا پہلی قسم ان کی جو عاقب والدین ہیں، عاقب والدین جو زندگی میں اپنی والدین سے آنکھ ہو جائے. اب اس میں آنکھ لکھ کے اخبار میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جو اپنے والدین کو اتنی اذیت دے کہ ان کو تکلیف پہنچے وہ عاقب والدین ہیں. جو عاقب والدین ہوگا پہلی قسم کے لوگ، دوسری قسم کے لوگ جو شرابی ہیں، اور تیسری قسم کے لوگ رسول کہتے ہیں جو میرا نام سنے اور صلوات نہ پڑھے وہ روز قیامت. جو میرا نام سنے اور مجھ پہ صلوات نہ پڑھے وہ روز قیامت مجھے دیکھ نہیں پائے گا. نظروں کے سامنے ہوں گا مگر خدا حجابات حائل کر دے گا اور رسول کو دیکھ نہیں پائے گا. اچھا، جب صلوات پڑھے رسول پر، آل محمد پر، تو کیا ثواب ہے؟ رسول ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سلوات پر اتنی حدیثیں اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ بعض جگہ مجالس میں جائیے، جو چیزیں ہم بہت کرتے ہیں نا، ان کی قدر و قیمت ہماری نظر میں گر جاتی ہے. تو کبھی کبھی مجلسوں میں جائیے، کثیر مجمع ہوگا مگر سلوات کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں آوازوں سے، کچھ لوگ دل میں پڑھ رہے ہیں. کیوں دل میں پڑھ رہے ہیں؟ محمد و آل محمد پر سلواتیں اس شان کی تو ہو کہ ملائکہ آئے تو وہ کہیں آل محمد کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، آل محمد پر سلوات پڑھ رہے ہیں. رسول اسلام کہتے جب میں معراج پر گیا میں نے ایک فرشتے کو دیکھا جس کے ہزار ہاتھ ہیں اور ہر ہاتھ میں ہزار انگلیاں ہیں. آپ سوچیے کتنی انگلیاں ہو گئی؟ 10 لاکھ کے قریب. ہاں، ہزار ہاتھ اور ہزار انگلیاں. میں نے پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ کہ اللہ کے رسول، اللہ جو آندھی چلاتا ہے اور ریت کے ذرے اڑتے ہیں، میں ان ریت کے ذروں کو بھی گن سکتا ہوں. جب تیز ہوا چلے اور مٹی اڑ رہی ہو تو ہم میں سے کون جو ریت کے ذروں کو گن سکے؟ مگر وہ ملک وہ ہے جو ریت کے ذروں کو بھی گن لیتا ہے. کہتا ہے اللہ کے رسول جب خدا بارش برسائے، بارش کے کتنے قطرے خشکی پہ گرے اور کتنے قطرے پانی میں گرے، دریا میں گرے، سمندر میں گرے، میں تمام قطروں کو گن لیتا ہوں. رسول اسلام نے مسکرا کے کہا کوئی ایسی چیز ہے جسے تو بھی نہ گن پاتا ہو؟ کہاں اللہ کے رسول، ایک چیز ایسی ہے جس کو میں گن نہیں پاتا. جب زمین پر کوئی آپ پر اور آپ کی آل پر صلوات بھیجے تو اللہ خوش ہو کر اتنی رحمتیں نازل کرتا ہے کہ میں اس رحمت کو گننے سے عاجز ہوں. خود بھی صلوات بابا سے بلند پر کیونکہ آج دو معصوموں کی شہادت کا دن ہے. رسول اسلام کا ایک معجزہ، بہت معجزات ہیں رسول کے جن کو ہم گن نہیں سکتے، مگر رسول کا ایک معجزہ آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں. اور اس روایت کو میں روح الحیات کتاب سے پڑھ رہی ہوں. اس کتاب میں لکھا ہے کہ کربلا کے پہلے زائر جابر ابن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ جنگ خندق کے موقع پر جب تمام مسلمان خندق کھود رہے تھے، اس کا نام جنگ خندق اسی لیے، سلمان فارسی نے مشورہ دیا تھا کہ رسول اسلام خندق کھودوا لیجئے، رسول بھی اور تمام مسلمان خندق کو کھود رہے تھے، مٹی کو کھود رہے تھے. خندق کھوتے کھوتے جابر عبداللہ انصاری کہتے ہیں میں نے دیکھا شدید بھوک محسوس ہو رہی تھی اور رسول اسلام کا شکم کمر سے لگا ہوا تھا، یعنی رسول بھی بھوکے تھے. جب میں نے بھوک کی شدت کو دیکھا کہ میں بھی بھوکا ہوں اور بہت شدید گرمی ہے، میں اپنے گھر گیا. جابر کہتے میں نے گھر جا کے اپنی زوجہ سے کہا کچھ کھانے کو ہے؟ کہاں، تھوڑا سا گوشت ہے اور تھوڑا سا گیہوں ہے. کہا اچھا تم اس کی روٹیاں تیار کرو. جب کچھ چند روٹیاں تیار ہو گئیں اور تھوڑا سا گوشت تیار ہو گیا، کہا میں رسول کے پاس جاتا ہوں. رسول اتنے بھوکے ہیں، اتنے دن کا فاقہ ہے کہ رسول کا شکم جو ہے وہ کمر سے لگا ہوا ہے، اور میں جا کے رسول کو اپنے گھر لے کے آتا ہوں تاکہ رسول کچھ تو کھا لے. گئے جابر اور جا کے رسول سے کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ میرے گھر چلیے اور کچھ کھانے کو ہے موجود، آپ غذا تناول فرمائیے اور آپ جس صحابی کو لے جانا چاہیں، کیونکہ غذا تھوڑی تھی، سب کو نہیں کہہ سکتے تھے. کہا آپ جس صحابی کو لے جانا پسند فرمائے اس کو لے لیجیے اور آپ چلیے میرے گھر، چل کے غذا تناول فرمائیے. رسول اسلام نے 3000 لوگ تھے اس وقت، رسول اسلام نے تمام لوگوں سے کہا تم سب لوگ میرے ساتھ چلو، تم سب لوگ جابر ابن عبداللہ کے گھر مد ہو. اب جابر کی تو روفنا ہو رہی ہے کہ کہاں چند آدمیوں کا کھانا اور کہاں 3000 لوگ. اب تو بڑی ذلت ہو جائے گی، بڑی رسوائی ہوگی کہ جابر نے بلایا اور گھر میں کھانا نہیں تھا. جب جابر گھر میں داخل ہوئے بہت پریشان ہے، زوجہ نے کہا پریشان کیوں ہو، رسول اللہ آ گئے؟ کہاں، رسول اللہ تو آ گئے مگر رسول اللہ اپنے ساتھ تمام صحابیوں کو لے کر آئے جو جنگ خندق میں موجود تھے. تو زوجہ جو مومنہ تھی وہ جابر سے کہتی ہے تم لائے ہو یا رسول لے کر آئے؟ کہا میں نہیں لایا، رسول لے کر لائے. تو کافی پریشان کیوں ہو؟ جب رسول لے کر آئے تو رسول ہر بات جانتے ہیں. جب دسترخوان بچ گیا تو رسول اسلام نے جابر سے سوال کیا جابر کھانے میں کیا ہے؟ جابر کہتے ہیں اللہ کے رسول تھوڑا سا گوشت ہے اور چند روٹیاں ہیں. رسول اسلام کہتے دسترخوان پہ رکھ دو کھانا اور اس کے اوپر ایک چادر ڈال دو. دسترخوان پہ کھانا رکھ دیا گیا اور چادر ڈال دی گئی. اب رسول اسلام جابر کو حکم دیتے چادر کے نیچے ہاتھ ڈالو، روٹی نکالو، اس پہ تھوڑا گوشت رکھو اور ایک صحابی کو دو، پھر دوسرے صحابی کو بلاؤ، پھر اس کو دو. جابر کہتے 3000 افراد کا پیٹ بھر گیا، سب شکم سہر ہو گئے مگر پھر بھی کھانا موجود تھا. کیوں؟ رسول اسلام کے سامنے کھانے میں یہ برکت پیدا ہو گئی تھی. سلوات پڑی بابا سے. صرف کھانے ہی میں برکت نہیں پیدا ہوتی، رسول کے سامنے کھانا آیا تو برکت پیدا ہوگی. رسول کے سامنے اگر پینے کی بھی کوئی چیز ہو، روایتوں میں ہے کہ جب صلح حدیبیہ سے رسول پلٹ رہے تھے، واپس آ رہے تھے، تو ایک مقام سے گزرے جہاں ایک کنواں تھا. رسول کے ساتھ جتنے مسلمان تھے بہت پیاسے تھے، پانی ختم ہو چکا تھا، مگر اب جو کنواں نظر آیا اس میں اتنا تھوڑا پانی تھا کہ تمام رسول کے صحابیوں کا شکم سیر ہو کر پانی نہیں پی سکتے تھے، سیراب نہیں ہو سکتے تھے. کسی نے کہا رسول اللہ کنواں ہے مگر کنویں میں اتنا قلیل مقدار میں پانی ہے کہ سب کی پیاس نہیں بجھ سکتی. رسول نے تمام لوگوں سے کہا رک جاؤ سب لوگ، جب تک میں نہ کہوں کوئی کنویں قریب نہیں آنا، کوئی کنویں کے قریب بھی نہیں آنا. لوگ رک گئے. رسول اسلام نے کہا کنویں سے پانی نکالو. کنویں سے پانی نکالا گیا، رسول اسلام نے اپنے منہ میں ڈالا، جیسے ہم کلی کرتے ہیں نا، رسول اسلام نے پانی منہ میں ڈال کے اور پھر پانی کنویں میں کلی کر دیا. ادھر پانی کو اس کنویں میں جانا تھا رسول کے منہ سے نکل کر، ادھر کنویں کا پانی جوش مار کر رحمت الہی سے اوپر آ گیا. اب جو پانی اوپر آیا تو تمام مسلمانوں نے، ان کے جانوروں نے پیا اور سب کے سب سیراب ہو گئے. صلوات بھیجیے. محمد و آل محمد کو ہم اپنا مولا و آقا اس لیے مانتے ہیں کہ وہ صاحب کمال ہستیاں ہیں. خدا نے ان کی ذات سے معجزات ظاہر کیے، اور آج دوسرے معصوم امام حسن مشتبہ کا تذکرہ ہے. امام حسن مشتبہ کے لیے بھی ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کروں. کتاب واقعات معصومین میں یہ روایت درج ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص سے رسول کے زمانے میں، رسول کے سامنے ایک دفعہ یہ شخص سے گناہ ہو گیا. اب جب گناہ ہو گیا تو وہ لوگوں کے سامنے سے روپوش ہو گیا، چھپ گیا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے. جب کافی دن تک وہ روپوش رہا، ایک مرتبہ دیکھا امام حسن و حسین جو بہت چھوٹے تھے، کم سن تھے، کھیل رہے ہیں. اس نے امام حسن و حسین کو اپنے کندھے پہ بٹھایا اور کندھے پہ بٹھا کے رسول کی خدمت میں آیا. کہا اللہ کے رسول، یہ حسن حسین کو میں نے اپنے کندھے پہ بٹھایا ہے اور ان کی شفا سے بخشش چاہتا ہوں، میرے گناہوں کو بخش دیجئے، میں آزاد ہونا چاہتا ہوں گناہوں سے. رسول نے جب یہ دیکھا کہ وہ گناہگار شخص ایک کندھے پہ امام حسن کو بٹھائے، ایک کندھے پہ امام حسین کو بٹھائے، رسول اسلام ہنس دیے، بہت دیر تک ہنستے رہے اور پھر کہا میں نے تجھے بخش دیا، تو آزاد ہو گیا گناہوں سے. اور پھر حسن و حسین سے مخاطب ہو کے کہا یہ تیری شفاعت لایا تھا، اس تیری شفاعت کی وجہ سے خدا نے اسے معاف کر دیا. اور جیسے ہی رسول نے یہ جملہ کہا، پروردگار عالم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 64 نازل کی. اس آیت میں کیا ہے؟ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوکا فاستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول لدلوک اللہ تواب الرحیم. اب کیا کہا خدا نے؟ جب کچھ لوگ گناہ کر کے اپنے نفس کو اذیت دے کر پھر آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور رسول کے سامنے توبہ کرتے ہیں، اگر رسول بھی ان کے لیے مغفرت کر دے، رسول بھی ان کے لیے توبہ استغفار کرے، تو مجھے بڑا بخشنے والا اور بڑا توبہ قبول کرنے والا پائیں گے. جب اس آیت کو نازل ہو گئی تو رسول اسلام نے کہا دیکھو خدا نے اس آیت کو نازل کیا ہے کہ رسول نے تمہارے وسیلے سے اس گناہگار کے گناہوں کو بخش دیا ہے. آج جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حسین کے غم میں رونے میں کیسے زندگی بھر کے گناہ معاف، اس لیے معاف، رسول ہی مثالیں پیش کر گئے تھے کہ جب حسنین کے وسیلے سے خطاکار گناہگار کی بخشش ہو جائے، تو آج بھی جب ہم ان کا وسیلہ دیکھ کے اپنے مقام پر یا ہم زیارتوں پہ جائیں، ان ذریعوں کو پکڑ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، تو یہ وسیلہ اتنا معتبر ہے، اتنا خدا کو پسند ہے کہ خدا گناہگاروں کو بھی معاف کر دیتا ہے. صلوات بھیجیے بابا جی. کتاب مدینۃ المعاجز، جس کا اردو میں ترجمہ ہوا معجزات آل محمد، اس کی دوسری جلد میں ایک روایت درج ہے، امام حسن مجتبی سے متعلق روایت ہے اور بیان کرتے ہیں حذیفہ ابن اسید الغفاری. حذیفہ کہتے ہیں کہ امام حسن جب پلٹ رہے تھے اپنی صلح کے بعد، جب معاویہ سے صلح ہو گئی امام حسن کی، اور امام جب پلٹ کے کوفے سے مدینہ آ رہے تھے، تو امام جس اونٹ پر سوار تھے اس اونٹ کے آگے ایک اونٹ رہتا تھا اور اس اونٹ پر سامان لدا ہوا تھا. اور میں نے دیکھا کہ امام بار بار اس اونٹ کو دیکھتے، اس کی فکر کرتے ہیں کہاں ہے وہ اونٹ، کدھر ہے. یعنی امام جب بار بار اس اونٹ کا پوچھتے تھے تو وہ کہتے ہیں حذیفہ میں نے پوچھا یا امام کیا ہے اس پہ، اس اونٹ پر کیا لدا ہوا ہے، آپ کیوں اس کی اتنی فکر کرتے ہیں؟ امام حسن مجتبی نے کہا اس میں دیوان لدا ہوا ہے. دیوان ایک کتاب، اس میں دیوان لدے ہوئے ہیں. کہا مولا اس دیوان میں کیا ہے؟ کہا تم نہیں جانتے؟ کہا اس دیوان میں میرے شیعوں کے نام لکھے ہیں، میرے جتنے بھی شیعہ ہیں اس میں ان کے نام لکھے ہیں. اب وہ کہتا ہے حذیفہ میں نے مولا سے کہا مولا ذرا مجھے بھی کھول کے دکھا دیجئے، میرا نام اس کتاب میں ہے یا نہیں ہے. مولا کہتے ہیں کل صبح آنا، کل صبح تمہیں اس کتاب کو کھول کے دکھا دوں گا. سفر تمام ہوا، امام مدینہ پہنچے. اگلے دن حذیفہ اپنے بھتیجے کو لے کر آیا اور امام کے گھر پہ پہنچا. بھتیجے کو کیوں لایا؟ کیونکہ حذیفہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا اور اس کا بھتیجا پڑھا لکھا تھا، تو اپنے بھتیجے کو لے کر آئے کہ دیوان امام کھولیں گے تو یہی تو نام پڑھ سکے گا. جب بھتیجے کو لے کر پہنچا تو امام نے کہا اس کو کیوں لے کر آئے ہو؟ کہا مولا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، یہ پڑھا لکھا ہے، یہ میرا نام اس دیوان میں دیکھے گا. مولا نے غلام سے کہا درمیانی دیوان لے کر آؤ. کتاب لے کر سامنے لائی گئی. اب امام اس کے صفحے کھول رہے ہیں، اس نے نام چمک رہے ہیں، نام لکھے ہوئے نہیں ہے، نام چمک رہے ہیں. ایک بار کی امام نے اس کے بھتیجے کو بلایا اور کہا دیکھو اپنا نام. اور جب اس بھتیجے نے اپنے صفحات کو پلٹا تو چیخا، اپنے چچا سے کہا چچا میرا نام اس میں موجود ہے، میں مولا کا سچا شیعہ ہوں. تو وہ چچا کہتا ہے تم نے تو اپنا نام ڈھونڈ لیا، ذرا میرا نام بھی تو دیکھو، میرا نام ہے یا نہیں امام کے شیعوں میں. اب اس نے صفحات کو پلٹا، کہا چچا آپ کا نام بھی موجود ہے، آپ بھی امام حسن کے شیعوں میں. اور حذیفہ کہتے ہیں میں اتنا خوش ہوا کہ امام کے شیعوں میں میرا نام موجود ہے اور پھر میرا وہ بھتیجا جس نے میرا نام ڈھونڈا تھا، پھر امام حسین کے ساتھ کربلا میں وہ شہید ہوا. صلوات پڑی بابا زیب. امام کی نزدیک کتنی قیمتی ہے وہ کتاب جس میں ان کے شیعوں کے نام لکھے ہوں. امام کے شیعہ امام کی نگاہ میں کتنا بلند مرتبہ رکھتے ہیں کہ امام نے اپنے شیعوں کے نام تک لکھ کے رکھے ہوئے ہیں. حقیقی شیعہ وہی ہے جس کا نام امام کے پاس موجود، اور خدا کرے امام زمانہ کی دعاؤں میں ہم سب کا نام شامل ہو. خود کو مولا والا کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک مولا نہ کہہ دے یہ ہمارا ہے، جب تک مولا قبر میں نہ کہہ دے کہ یہ ہمارا ہے، برزخ میں نہ کہہ دے کہ یہ ہمارا ہے، میدان قیامت میں نہ کہہ دے کہ یہ ہمارا ہے. جب دعا مانگا کیجئے نا تو مکمل دعا مانگا کیجئے. خدایا ہمیں با ایمان اس دنیا میں رکھنا، ایمان پر اٹھانا، قبر میں مولا کی زیارت نصیب ہو، برزخ میں مولا کا قرب نصیب ہو، قیامت میں مولا کے شیعوں میں شمار ہو، اور جنت میں مولا کے قدموں کے سائے میں بیٹھے ہوں. مکمل دعا مانگی، ہر حالت میں ہم مولا کے بغیر کچھ نہیں ہے، اور جب مولا ہی سب کچھ ہے تو خدا ہمیں ہمارے مولا کے ساتھ رکھے. اللہ کرے امام زمانہ کی بارگاہ میں ہم سب کا نام ہو. ایک حدیث معصوم مولا متقیان کی، ایک حدیث جو میں نے دسویں اور بیسویں میں آپ کے سامنے پیش کی، آج میری اس سال کی آخری مجلس ہے اور میں چاہتی ہوں اس حدیث کو آج مکمل کر دوں. وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کمال ایمان کو حاصل کرنا چاہتا ہے، ایک تو یہ نہیں کہ ایمان ہے، مگر ہم جانتے ہیں ہر ایک کا ایمان مختلف درجے پر ہے، ہر ایک کا ایمان کی حالت خدا بہتر جانتا ہے، اور جس کا جیسا ایمان ہوگا اس کو بہشت میں ویسا ہی مرتبہ ملے گا. اب بہشت کے مرتبے کی بات آئے تو ہم اور آپ سب کہتے ہیں ہر وقت مولا کے پاس ہوں، مولا کے چہرے کی زیارت کریں، مولا کا کلام سنیں، مولا کے کلام کی مگر یہ کب ہوگا؟ جب دنیا میں ہمارے اعمال اس منزل پر ہوں گے. تو مولا متقیان کہتے ہیں ایمان کو کمال تک پہنچاؤ، اور ایمان کا کمال اس وقت حاصل ہوگا جب چھ چیزوں کو تم خدا کے مطابق استعمال کرو. وہ چھ چیزیں کیا ہیں؟ دل، زبان، مال، جمال، عقل اور ایمان. ان میں سے چار چیزیں میں آپ کے سامنے دسویں اور بیسویں کی مجلس سے بیان کر چکی ہوں، آج آخری پانچویں اور چھٹی چیز عقل اور ایمان. اگر ہم اس کو معصومین کے حکم کے مطابق استعمال کریں تو میں اور آپ بھی کمال ایمان کو پا سکتے ہیں. اچھا کیا ہے عقل؟ کمال ایمان کیا ہے؟ دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اب آج مجلس ہے امام حسن کی اور رسول خدا کی، مگر میں جو واقعات پڑھوں گی وہ عام لوگوں کے پڑھوں گی. کیوں؟ جب کبھی کبھی ہم آئمہ کے واقعات سنتے ہیں تو دل میں ایک وسوسہ آتا ہے، وہ تو امام تھے، معصوم تھے، مولا آپ کو غصہ نہیں آتا ہوگا، مولا آپ کو اپنے غصے پر کنٹرول ہوگا، مگر مولا ہم کیسے کریں؟ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، مولا کسی نے کچھ کہا تو ہم بھی غیبت کر بیٹھتے. نہیں، آج میں واقعات ان کے پڑھوں گی جو میری اور آپ کی طرح عام لوگ تھے. کمال ایمان کیسے حاصل ہو سکتا ہے ایک شخص کو؟ کتاب انوار خمسہ میں روایت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مقام سے گزر رہے تھے، پانی ختم ہو گیا اور صحرا کی دھوپ، تپش، گرمی. ایک مرتبہ جب شدید پیاس ہوئی، دیکھا کہ ایک چرواہا ہے جو اپنے جانوروں کو چرا رہا ہے. حضرت موسیٰ اس کے قریب گئے اور کہا کچھ پانی مل جائے گا، میں بھوکا بھی ہوں پیاسا بھی ہوں. اس نے کہا اللہ کریم ہے. اس نے اس کے پاس جو چھڑی تھی جس سے وہ جانوروں کو ہکا رہا تھا، اس چھڑی کو اس نے ایک پتھر پہ مارا. پتھر پہ مارا تو پتھر دو نیم ہو گیا، دو ٹکڑے ہو گیا. ایک ٹکڑے سے پانی ابلنے لگا اور ایک ٹکڑے سے دودھ ابلنے لگا. اب موسیٰ نے دودھ بھی پیا، بھوک مٹ گئی، پانی پیا، پیاس مٹ گئی. اور موسیٰ حیران ہے، اس میں ایسی کیا خاص بات ہے جو اللہ نے اس کو یہ کرامت عطا کی ہے؟ بظاہر موسیٰ کو ایک عام سا چرواہا لگ رہا ہے، مگر کمال ایمان یہ ہے کہ اگر پتھر پہ مارے تو پانی اور دودھ ابل پڑے آبشار کی طرح. خیر، موسیٰ کی پیاس بجھ گئی، بھوک مٹ گئی. موسیٰ وہاں سے چلے کوہ طور پہ گئے. جب کوہ طور پہ اللہ سے مناجات کی تو کہا بارالہ تو جانتا ہے کس نے میری پیاس کو بجھایا ہے، کس نے میری بھوک کو مٹایا ہے، مگر خدا میں اس کے اندر ایسی کوئی بات نہیں دیکھتا. کیا وجہ ہے کہ تو نے اس کو یہ کرامت عطا کی؟ تو رب ذوالجلال نے موسیٰ سے مخاطب ہو کر کہا، میں نے اس کے دل کو جب دیکھا، دل کو، اب ان تمام چھ چیزوں کو گن لیجئے جو مولا علی نے بیان کیے۔ خدا کہتا ہے موسیٰ، جب میں نے چرواہے کے دل کو دیکھا تو اس کے دل میں میرے خوف کے علاوہ کسی کا خوف نہیں تھا، یہ سوائے میرے کسی سے نہیں ڈرتا۔ میں نے جب اس کی زبان کو دیکھا تو اپنے ذکر میں مشغول دیکھا۔ میں نے جب بھی اس کو دیکھا، اس کے دل میں کسی کے لیے حسد نہیں ہے۔ کبھی بھی اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو یہ دوبارہ نہیں کرتا، گناہ کی تکرار نہیں کرتا، اتنا عقل مند ہے۔ چار چیزیں ہوگی، اور پانچویں چیز، اگر اس کے پاس آج اس کی روزی موجود ہے تو یہ کل کی روزی کی فکر نہیں کرتا۔ جس خدا نے مجھے آج رزق دیا ہے وہ مجھے کل بھی دے گا۔ مال کے حرص بھی نہیں ہے۔ وہ چھ باتیں جو مولا نے کہی تھی وہ اس کے اندر موجود تھی، کہا اس لیے میں نے اس کو یہ کرامت عطا کی ہے کہ اس کا دل بھی پاک ہے، اس کی زبان بھی پاک ہے، اس کی فطرت پاک ہے، نہ مال کی تمنا ہے نہ کسی اور چیز کی حوث ہے، اس لیے میں نے اس کو یہ جو کمال ایمان ہے وہ اس کو عطا کیا۔ تو میں اور آپ بھی اگر ان چھ چیزوں پر حکم امام کے مطابق عمل کریں تو کمال ایمان کو پا سکیں۔ زندگی جیسی بھی گزری مگر آخرت تو معصومین کے ساتھ ہو۔ اس کمال ایمان کو پانا ہے تو اپنی عقل کو خدا کے مطابق استعمال کرنا۔ عقل ہے کیا؟ جب کسی نے سوال مولا کائنات سے کیا، مولا عقل کیا ہے، کہ عقل وہ ہے جو تمہیں خدا تک پہنچا دے، جو تمہیں خدا تک پہنچا دے۔ میں نے مجلس کے ابتدا میں اسی لیے اس آیت کو پڑھا کہ پڑھتے ہم سب ہیں مگر پہچانتے نہیں اس طرح اپنے خدا کو جو خدا کی معرفت کا حق ہے۔ تو مولا کہتے ہیں جو تمہیں خدا تک پہنچا دے وہ عقل ہے۔ اب عقل کے لیے چھٹے امام صادق آل محمد، امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام صحابیوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، اور چھٹے امام نے ایک عجیب حدیث بیان کرنا شروع کی۔ دیکھیے، کبھی ہم کلام کے ظاہر کو سمجھتے ہیں، باطن کو نہیں سمجھتے۔ امام نے کہا مومن کے پاس چار چیزیں ضرور ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے۔ اب سب سن رہے ہیں، مولا کہتے ہیں مومن کے پاس بڑا گھر ہونا چاہیے، مومن کے پاس اچھی سواری ہونی چاہیے، مومن کے پاس خوبصورت لباس ہونا چاہیے، مومن کے پاس روشن چراغ ہونا چاہیے۔ اب جب یہ چار چیزیں مولا نے بیان کر دی تو ایک صحابی بولا، مگر مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، مومن ہوں، میرے پاس تو بڑا گھر نہیں ہے، میرے پاس تو اچھی سواری نہیں ہے، میرے پاس تو خوبصورت لباس نہیں ہے۔ مولا کہتے ہیں تم اس حدیث کو سمجھے ہی کہاں ہو، اس حدیث کا باطن یہ ہے، بڑے گھر سے مراد صبر ہے، تمہاری ذات میں صبر ہونا چاہیے۔ جس چیزوں سے خدا نے روک دیا صبر کرو، اللہ نے منع کر دیا نہیں چھوئیں گے، ایسا صبر ہو۔ یہ بڑے گھر جو ہے، یہ بڑا گھر ایک تشبیہ ہے، بڑے گھر سے مراد صبر ہونا چاہیے، اچھی سواری سے مراد عقل ہے۔ مومن کبھی بے عقل نہیں ہوتا، مومن عقل مند ہوتا ہے۔ کہا مومن کے پاس عقل ہونی چاہیے، کہا خوبصورت لباس کیا ہے؟ اب وہ شخص پریشان ہے، کہا خوبصورت لباس کیا ہے؟ کہا حیا۔ اگر تمہارے پاس حیا ہے، جس انسان کے پاس حیا ہو، جسے خدا سے حیا آتی ہو، میں ایسا کام نہ کروں کہ مجھے روز قیامت خدا کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ جو خدا سے حیا کرے گا اسے بندوں سے بھی حیا آئے گی، وہ دنیا کے سامنے گناہ کرنے سے بھی ڈرے گا۔ تمہارا کہتے ہیں خوبصورت لباس حیا ہے، اور چوتھی چیز روشن چراغ علم ہے۔ علم وہ چراغ ہے جو تمہاری ذات کو روشن کر دیتا ہے۔ تو ایک مومن کے پاس صبر ہونا چاہیے، ایک مومن کے پاس عقل ہونی چاہیے، ایک مومن کے پاس حیا ہونی چاہیے، اور مومن کے پاس علم ہونا چاہیے۔ کبھی یہ مت سوچئے اب تو بوڑھے ہو گئے، اب کیسے علم حاصل کریں گے؟ بچے کہیں اسکول میں اتنا ہوم ورک ملتا ہے، اتنا ٹیوشن کے سر ہوم ورک دیتے ہیں، ہم کیسے علم حاصل کر سکتے ہیں؟ علم کے لیے اگر تمام دن نہ صحیح، ہفتے میں ایک دن تو مقرر کیجئے کہ ایک گھنٹہ صحیح، آدھا گھنٹہ صحیح، مگر علم دین حاصل کریں۔ کیوں؟ ہم اپنی ذات کو ویسا بنائیں، دنیا کے سامنے ملانی نہ کہلوائیں، ہم اپنی ذات کو ایسا بنائیں کہ وہ علم دین ہماری ذات میں اتر جائے۔ میں ابھی ابھی زیارت کے سفر میں، حج کے سفر میں، ایسے لوگوں سے ملی کہ جو علم کے بلند مرتبے پر ہیں، مگر جب ان کے قریب ہوئی تو لگا علم ان کے اندر ہی نہیں اترا۔ کتابوں کا لاد لینا علم نہیں ہے، علم وہ نور ہے جو خدا آپ کے دل میں اتار دے۔ تو علم حاصل کریں اور علم کو اپنے وجود میں اتاریں. جب یہ اتاریں گے تو آپ مومن کہلائیں گے. اور اس وقت کے جو مراجعین ہیں اس میں ایک نام ہے آیت اللہ حسن زادہ عاملی کا. حسن زادہ عاملی کہتے ہیں یا حیو یا قیوم, یہ اللہ کے دو نام ہیں. جو یا حیو یا قیوم کثرت سے پڑھتا ہے اس کی عقل میں اضافہ ہوتا ہے, عقل مضبوط ہوتی ہے, عقل کامل درجے پہ پہنچتی ہے. جو یا حیو یا قیوم, اچھا اب خواتین سوال کرتی ہیں کتنی مرتبہ, کتنی مرتبہ نہیں کہوں, جتنا آپ کثرت سے پڑھے, کام کر رہی برتن دھو رہی زبان پہ یا حیو یا قیوم ہے, آپ لیٹی ہیں بچوں کا ہوم ورک کروا رہی ہیں بیٹھی ہیں زبان پہ یا حیو یا قیوم. اور آیت اللہ حسن زادہ عاملی کہتے ہیں کسی بھی ذکر کو کسی بھی عمل کو کم از کم ایک سال تک انجام دو گے تو اثر کرے گا. ایک سال تک انجام دو گے تو ذکر کرنے والوں میں آ جاؤ گے. تو یا حیو یا قیوم جتنا ہم کثرت سے پڑھیں تو یہ ہمارے عقل کے اضافے کا باعث بنتا ہے. اور عقل ایسی چیز ہے, جب کسی نے امام حسن مجتبیٰ سے پوچھا, امام حسن مجتبیٰ امام اپنے گھر کا سارا اثاثہ راہ خدا میں مسکینوں میں تقسیم کر دیتے تھے. ایک شخص نے کہا یہ کیا عقل مندی ہے, دیکھیں میں عقل کے متعلق بتا رہی ہوں, یہ کیا عقل مندی ہے, اپنے گھر کا سارا سامان مستحقوں میں بانٹ دیا, گھر میں کچھ بھی نہیں بچا. امام حسن نے کہا تمہارے نزدیک نقصان ہے, مگر جو خزانہ الہی میں جمع ہو جائے وہ نقصان کیسا, وہ خسارہ کیسا, وہ تو بڑھاؤ ہے, وہ تو بڑھ گیا. آپ نے جو کچھ خدا کی راہ میں خدا کے لیے دیا وہ خدا کے خزانہ الہی میں جمع ہو گیا. تو جو آل محمد کے ماننے والے, کبھی آپ کسی کچھ دینا چاہیں اور دل میں خیال آئے کہ میرے پاس پیسے کم ہو جائیں گے, میں آج ان کو دوں گی پھر آئیں گے مانگنے, یہ سوچ کر دیجئے میں اس کو نہیں دے رہی, میں خدا کی راہ میں خدا کے لیے دے رہی ہوں, قربتاً اللہ دے رہی ہوں, اور اللہ 10 گنا بڑھا کے دے گا. تو عقل کیا ہے کہ انسان عقل سے صحیح فیصلے کرے, اور عقل کبھی صحیح فیصلے کرے تو انسان موت تک سے بچ جاتا ہے. زندگی پر بن گئی ہو مگر انسان نے بھی زندگی بچا لیتا ہے. کیسے, ایک مرتبہ 4 بھائی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, چار بھائی ایک شخص کو پکڑ کے مولا علی کی خدمت میں آئے, کہا مولا اس نے ہمارے باپ کو قتل کر دیا ہے. مولا نے پوچھا کیا یہ بات صحیح ہے, جس کو پکڑ کے لائے تھے اس نے کہا مولا میرا ایک اونٹ ہے اور میرا اونٹ ان کی فصل میں داخل ہو گیا, ان کے باپ نے ایک اینٹ کھینچ کے ماری اونٹ کو, میرا اونٹ اسی وقت مر گیا, مجھے غصہ آیا, میں نے وہی اینٹ اٹھا کے ان کے باپ کو ماری, باپ بھی مر گیا. تو مولا کہتے ہیں تو نے ایک اونٹ کے لیے ایک انسان کو مار دیا, تجھے پتا ہے تجھے قصاص دینا پڑے گا. کہا مولا جانتا ہوں آپ جان لے سکتے ہیں. کہا تیار ہو جا قصاص کے لیے. وہ کہتا ہے مولا جب میرا باپ مرا اور مجھے میراث ملی تو میں نے میراث کو مٹی کھود کر ایک گڑھے میں چھپا دیا تھا, میرا ایک بھائی بھی ہے, اب اگر آپ مجھ کو اسی وقت موت دے دیں گے تو وہ جو میراث چھپی ہوئی میرے بھائی تک نہ پہنچ سکے گی, مجھے 3 دن کی مہلت دے دیجیے کہ میں جاؤں اس میراث کو نکالوں اور اپنے بھائی کے حوالے کراؤں. اب مولا اس کی شکل دیکھتے ہیں, 3 دن کی مہلت, کہا مولا کوئی میری ضمانت لے لے میں 3 دن کے بعد آ جاؤں گا. مولا نے کہا کون ہے جو اس شخص کی ضمانت لے گا. اب آج کے دور میں ہوتا تو کہتا کوئی پاگل ہے 3 دن کے لیے کہہ رہا, پتہ نہیں پلٹ کے آئے نہ آئے. مگر ابو ذر غفاری اٹھے, مولا میں اس کی ضمانت لیتا ہوں. کہا ابو ذر سوچ رہے ہو کیا کر رہے ہو, اگر یہ نہ آیا, کہا مولا میں جانتا ہوں آپ میری جان لے لیجئے گا, میں اس کی ضمانت لیتا ہوں. ابو ذر غفاری نے اس شخص کی ضمانت لے لی, وہ شخص گیا. 3 دن گزر گئے, 3rd day دوپہر گزری, شام آئی, اب سورج غروب ہونے کا وقت ہے, سارا کوفہ جمع ہے, اگر وہ شخص نہ آیا تو آج علی کی تلوار سے ابو ذر غفاری مارے جائیں گے. ایک مرتبہ مولا نے ابو ذر غفاری کے چہرے کو دیکھا اور پوچھا ابو ذر پریشان ہو, مغرب کا وقت ہو رہا ہے. کہا مولا جس کا آپ جیسا مولا ہو وہ پریشان کیوں ہوگا, یہ چیز اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے نا, ہمارے وقت کا امام زندہ ہے, ہم کسی پریشانی میں پریشان کیوں ہوتے ہیں, مولا سے کہہ دیجئے بے فکر ہو جائیے. ابو ذر غفاری کہتے مولا جس کا آپ جیسا مولا ہو وہ پریشان کیوں ہوگا. اب لوگوں نے دیکھا سورج غروب ہو رہا تھا, ایک بارگی دور سے مٹی اڑی اور گھوڑا دوڑاتا ہوا وہ شخص آ گیا. جب وہی شخص آ گیا اور گھوڑے سے اتر کے کھڑا ہوا تو مولا علی مخاطب کر کہتے، اے شخص لوگوں کو بتا دے تو پلٹ کے کیوں آ گیا. اچھا مولا کا جملہ کیا ہے، مجھے نہ بتا، علی سب جانتے، علی کو بتا کیوں آیا ہے. مولا نے کہا لوگوں کو بتا دے تو کیوں پلٹ کے آ گیا. کہا مولا میں اس لیے پلٹ کے آ گیا تاکہ کل کوئی ضمانت دینا چھوڑ نہ دے. کہ ضمانت لو تو انسان پلٹ کے نہیں آتا، مولا میں اس لیے پلٹ آیا تاکہ کوئی ضمانت لینا چھوڑ نہ دے. مولا مولا نے ابو ذر سے پوچھا، ابو ذر تم نے اس کی ضمانت کیوں دی، تم اس کو جانتے بھی نہیں تھے. کہا مولا میں نے اس لیے ضمانت دی تاکہ لوگ رحم کرنا نہ چھوڑ دیں. میں نے اس لیے ضمانت دی تاکہ کوئی رحم کرنا نہ چھوڑ دے. اب جب یہ کہا تو وہ چاروں بھائی رونے لگے. مولا نے کہا کیوں رو رہے ہو. کہا مولا ہم نے اس شخص کو معاف کیا. کہا کیوں معاف کیا. کہا مولا اس لیے معاف کیا تاکہ کوئی معاف کرنا چھوڑ نہ دے. ایک شخص کی عقل نے اس کو موت سے بچا لیا کیونکہ اس نے عقل پر امام کے حکم کے مطابق عمل کیا. تین دن کی ضمانت میں گیا تھا، تین دن بعد پلٹ آیا. تو مولا کہتے ہیں چھٹی اور آخری چیز جس سے ہم کمال ایمان پر پہنچ جائیں، خود ایمان ہے. ایمان کیا ہے؟ وہ اصول دین جو ہمیں معصومین نے بتائے، وہ فروع دین جو ہمیں معصومین نے بتائے. صرف رٹنے کے لیے نہیں ہے کہ اصول دین میں توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، امامت ہے، قیامت ہے. نہیں، ان سب چیزوں کو اپنی زندگی میں نافذ کیجئے. عدل رٹنے کے لیے نہیں ہے، کوئی دے تو عدل سے دے. ہم اپنی زندگی میں عدل رکھیں، ہم نبوت پر ایمان رکھیں، ہم توحید کو پہچانیں. اور جو توحید کو پہچان جائے اس کا ایمان کتنا مضبوط ہوتا ہے. ذوالقرنین، بڑی حکومت خدا نے ان کو دی تھی. ایک مرتبہ اپنے لشکر کے ساتھ ایک مقام سے گزرے. اب جب لشکر گزرا تو لوگوں میں شور ہوا، کیا ذوالقرنین آ گئے، ان کا لشکر آ گیا ہے، ہر شخص کھڑا ہو گیا دیکھنے کے لیے. مگر ذوالقرنین نے دیکھا ایک شخص ہے نماز پڑھ رہا ہے، اور اس نے ایک لمحے کے لیے بھی نماز میں نہ تو متوجہ ہوا اور آرام سے نماز مکمل کر رہا ہے. ذوالقرنین حیران، پورا شہر امڑ آیا، ذوالقرنین کا لشکر آیا. ذوالقرنین بہت انصاف پسند بادشاہ ہیں، مگر اس شخص سے میرے آنے کا اثر نہیں ہوا. ذوالقرنین کھڑے ہوئے، جب اس کی نماز مکمل ہوئی، کہا تو متوجہ نہیں ہوا. کہا آپ جس لشکر پہ بھروسہ کر کے آئے ہیں نا، میرے خدا کا لشکر اس سے بڑا ہے. خدا کو پہچانتا ہے. کہا میرے خدا کا لشکر اس سے بڑا ہے. اب ذوالقرنین نے سوچا بندہ تو عقل مند ہے، عقل رکھتا ہے، ایمان بھی رکھتا ہے، اس کو اپنے ساتھ لے کے چلو. کہا چلو میرے ساتھ. کہاں؟ میرے ساتھ چلو. کہا میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا. کیوں نہیں جاؤ گے؟ اگر آپ مجھے چار چیزیں دے دیں، چار چیزوں کی آپ ضمانت دے دیں، میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں. ذوالقرنین نے کہا کیا چار چیزیں؟ کہا مجھے ایسی نعمت دے دیں جس میں زوال نہ ہو، پہلی چیز. دوسری چیز، ایسی زندگی دے دیں جس میں موت نہ ہو. تیسری چیز، ایسی قوت دے دیں جس میں زوف نہ ہو. اور پانچویں، چوتھی چیز کیا؟ ایسی جوانی دے دیں جس میں بڑھاپا نہ ہو. اب ذوالقرنین خاموش ہے. کہا میں یہ چاروں نعمتیں نہیں دے سکتا، ہر نعمت کو زوال ہے. کہا میرا خدا دے سکتا ہے، اور جب میرا خدا دے تو اس نعمت کو زوال نہیں. ہر شخص زندہ ہوتا ہے، مر جاتا ہے. اصحاب کہف ابھی تک زندہ ہے، سینکڑوں سال سے زندہ ہے. تو کہا میرے خدا میں طاقت ہے، وہ یہ چاروں نعمتیں دے سکتا ہے. تو ایمان کا کمال یہ ہے، خدا کو پہچانو معرفت سے، عدل کو پہچانو معرفت سے، نبوت کو پہچانو معرفت سے، امامت کو پہچانو معرفت سے، اور قیامت کو پہچانو معرفت سے. ایسے عمل کرو کہ معصومین کا قرب نصیب ہو جائے. یہ ہے ایمان. اور اگر کسی کو کمال ایمان مل جائے اور صحبت رسول بھی مل جائے تو ایمان کس بلندی پہ پہنچتا ہے. کتاب میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ ابو ذر غفاری رسول ختمی مرتبہ احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ مختصر وقت رہ گیا، مجھے دو روایتوں کو سمیٹنا ہے اس میں. ابو ذر غفاری رسول اسلام کے پاس آئے، رسول اسلام مسکرائے. رسول جانتے کیوں ہیں؟ کہا اللہ کے رسول آج میں اس لیے آیا ہوں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا صحرا میں، اور میری دمبوں کا ریوڑ ہے وہ میں اس کو چرا بھی رہا تھا. جب میں نماز پڑھنے لگا، دمبے کا جو ریوڑ تھا وہ ایک جگہ پہ ہوا. ایک بار کی نماز کے دوران مجھے محسوس ہوا ایک بھیڑیا آ گیا ہے اور ایک دمبا اٹھا کے لے جا رہا ہے.
मैंने अचानक देखा एक शेर आया और उसने उस भेड़िए को भगा दिया और मेरे दुम्बे को उससे छीन लिया। मैं नमाज पढ़ता रहा, जब नमाज पढ़ चुका तो उस शेर को कुव्वत गोयाई दी खुदा ने, और वो शेर कहता है अबू ज़र जाओ रसूल की ज़ियारत करके आओ, मैं तुम्हारे दुम्बों की हिफाजत कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल मैं हैरान हूँ, शेर तो दुम्बों को खा जाता है मगर मेरे दुम्बों के रेवड़ की वो शेर रखवाली कर रहा है। रसूल इस्लाम कहते हैं ये तुम्हारे कमाले ईमान की वजह से है, तुम्हारा ईमान इस कमाल पर है कि वो शेर तुम्हारे दुम्बों के रेवड़ की हिफाजत कर रहा है। जब रसूल ये कह रहे थे ना उस वक्त ही मुनाफिकीन मौजूद थे, 20 मुनाफिकीन ऐसे थे कानों में सरगोशियां की, ये अबू ज़र झूठ मूठ आके हम पे अपनी फजीलत बता रहे हैं कि मेरे लिए शेर रखवाला बन के आ गया, चलो हम चल के देखते हैं। वो 20 के 20 मुनाफिकीन निकले और गए सहरा में, अब देखा कि शेर अबू ज़र के दुम्बों के रेवड़ की रखवाली कर रहा है। जब इन 20 मुनाफिकीन को आता देखा शेर को कुव्वत गोयाई खुदा ने दी, का याद रखो ये फजीलत अबू ज़र के ईमान की वजह से, अगर अबू ज़र हुक्म दे दे तो मैं तुम सबको निकल जाऊं, जैसे फिरौन के दरबार में ईसा के मूसा के असा ने जब फेंका था तो अजदहा बन के जादूगरों के सारे सांपों को निकल गया था, अगर अबू ज़र हुक्म दे तो मैं तुम सबको अभी निकल जाऊं। सलावत पढ़िए बाबा जी। खुदा परवरदिगार परवरदिगार आलम हमें इन मजलिसों के सदक़े में ऐसा ईमान अदा कर दे कि हम कमाले ईमान की मंजिल को पालें, दुनिया में भी हम मौला के उन शियों में से हो जाएं कि इमाम ज़माना की दुआ में हमारा नाम शामिल हो जाए। और अज़ादारों आज इमाम ज़माना बहुत रंजीदा हैं, बहुत गमगीन हैं। आज इमाम के दो जद रसूल खुदा और इमाम हसन मुश्तबा का यौम शहादत है। जब रसूल का वक्त वफात करीब आया, रसूल की ऐसी हालत थी कि रसूल 3 दिन से सोए नहीं थे, आ आ और हर आ जनाब सैयदा पे कयामत बन के गुजर रही थी। एक मरतबा रसूल की आंख लगी, किसने दरवाजा खटखटाया, जनाब सैयदा ने पूछा कौन है, आने वाला कहता है मैं रसूल से मुलाकात करना चाहता हूँ। जनाब सैयदा एक बेटी है रसूल की और मासूमा बेटी है, जनाब सैयदा कहती है मेरे बाबा को 3 दिन के बाद थोड़ी देर के लिए नींद आई है, अभी चला जा कुछ देर बाद आ जाना। चला गया वो शख्स, फिर थोड़ी देर के बाद आया, फिर दरवाजा खटखटाया, जनाब सैयदा ने पूछा कौन, आने वाले ने फिर कहा मैं रसूल इस्लाम से मिलना चाहता हूँ। कहा मैंने तुझसे कहा ना मेरे बाबा की अभी आंख लगी है, कुछ देर मेरे बाबा को सो लेने दे फिर आ जाना। वो चला गया, जनाब सैयदा की इजाजत नहीं है, तीसरी मरतबा आया, अब जब खटखटाया और कहा मैं रसूल से मिलना चाहता हूँ, जनाब सैयदा को जलाल आ गया, मैंने तुझसे कहा तो है मेरा बाबा आराम कर रहा है, अब जनाब रसालत माफ की आंख खुली। कहा सैयदा इसे ना रोको, सैयदा ये किसी दरवाजे पे नहीं रुका, ये अंबिया के दरवाजे पे नहीं रुका, ये औसिया के दरवाजे पे नहीं रुका, सैयदा ये मलकुल मौत है मगर ये तेरे दरवाजे का एहतराम है कि अगर तू इजाजत ना दे तो तेरे घर में दाखिल नहीं होगा। सैयदा ने इजाजत दी, मलकुल मौत घर में आया और एक बार की सैयदा ने सर को पीटना शुरू किया, हाय मेरा बाबा मुझसे जुदा हो गया, बाबा की रूह कब्ज हो गई, मैं यतीम हो गई, मेरा दिल चाहता है मैं हाथों को जोड़ के कहूं बीबी अब तो रोने के दिन शुरू हुए, कोई आपको पुरसा देने ना आएगा, आपके दरवाजे को जलाया जाएगा, जहां मलाइका भी इजाजत के बगैर ना आए उसी दरवाजे को जलाया जाएगा। अज़ादारों जहरा को रुलाया गया, इस तरह रुलाया गया कि शहजादी कहती है अगर ये मसाइब दिन पर पड़ते तो रात की तरह से हो जाते। इसी 28 सफर को शहजादी के बेटे की शहादत हुई, फिर शहजादी को रुलवाया गया और रिवायतों में है कि जादा बिनते अशद इमाम हसन की जौजा उसने इमाम को 6 मरतबा जहर दे चुकी थी, 6 मरतबा इमाम को जहर दिया, इमाम सेहतियाब हुए मगर जब 7वीं मरतबा उसने पानी में जहर डाल दिया, امام رات کو اٹھے, امام نے وہ پانی پیا اور پانی کا ایک گھونٹ پینا تھا, ایسا زہر تھا کہ حاکم شام نے کہا تھا زیادہ تو زہر دے دے حسن سے احتیاط نہیں ہو پائیں گے, یہ زہر ایسا ہے کہ اگر دریا میں ڈال دو ساری مچھلیاں مر جائیں, حسن مشتبہ نہیں سہ سکیں گے. جب مولا نے وہ پانی ایک گھونٹ پیا, سینے کی حالت منقلب ہونے لگی, امام کو حالت کو دیکھ کر وہ زیادہ رونے لگی. امام حسن مشتبہ کہتے ہیں کیوں رو رہی ہے, جو تو نے چاہا تھا وہ تو کر لیا, تیرے زہر نے کام کر دیا, میں شہید ہو جاؤں گا. زیادہ کہتی ہے مجھے آپ کی بہنیں ابھی آئیں گی نا, ان کو دیکھ کے شرم آتی ہے, جب وہ بہنیں آپ سے پوچھیں گی کیا ہوا حسن مشتبہ, کس نے زہر دیا اور آپ میرا نام لیں گے, مجھے شرم آتی ہے, آپ کی بہنیں کیا کہیں گی. امام حسن مشتبہ ایسے کریم آل محمد ہے, ایسا کرم کرنے والے ہیں, اپنی زوجہ کو کہتے ہیں پچھلے دروازے سے چلی جا, ایسا کرم جو اپنی قاتلہ کو بھی بھاگنے دے چلی جا, مگر یہ سنتی جا حاکم شام نے کہا ہے تیری عزیز سے شادی کرے گا, نئی شادی ہوگی تیری عزیز سے, جو پیسے دے گا وہ تیرے علاج میں ختم ہو جائیں گے, تو مجروح ہو کر مرے گی. زیادہ چلی گئی, امام حسین آئے تو رو رہے ہیں. امام حسن مشتبہ کہتے ہیں حسین ذرا میرے سینے میں جلن ہے, میرا سینہ بے قابو ہے, ذرا تشت میرے سامنے لاؤ. امام حسین تشت سامنے لائے, امام حسن مشتبہ کو قہر ہوئی, اب جو قہر ہوئی جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گرنے لگے. خدا کسی بھائی کو بھائی کی حالت رکھا ہے جو امام حسین نے دیکھی, بہنیں آئیں بہنیں گریا کرنے لگی, سب رو رہے تھے مگر جب امام حسین روئے اور امام حسین کی آنکھوں میں سوزش ہوئی تو امام حسن مشتبہ کہتے حسین سب روئے گوارا ہے مگر حسین آپ نہ روئیے گا, سب روئے مجھے گوارا ہے آپ نہ روئیے گا. کہا بھیا میں کیوں نہ رو, کہا حسین جیسا آپ کا دن ہوگا شہادت کا ایسا کسی کا دن نہیں ہے, میرے سامنے میرے بھائی موجود ہیں, بہنیں موجود ہیں, ہاتھ آزاد ہیں, رو رہے ہیں, مگر جب آپ کا آخری وقت ہوگا حسین سب شہید ہو جائیں گے, سب تیر مار رہے ہوں گے اور جس کے پاس تیر نہ ہوگا وہ پتھر مارے گا, آپ صدا بلند کریں گے کوئی مدد کو نہ آئے گا. عزاداروں ایک بار کی امام حسن مشتبہ نے ام فروہ کو بلایا, ام فروہ قریب آئیں رو رہی ہیں, امام نے ایک تعویذ دیا کہ فروہ یہ قاسم کے بازو پہ باندھ دینا اور جب قاسم کسی مشکل میں گرفتار ہو تو قاسم سے کہنا تعویذ کھول کے پڑھ لے. دل جاتا ہے ہاتھوں کو جوڑ کے امام حسن مشتبہ سے کہوں مولا ہم تعویذ دینا تیرے اولاد کو زندگی کے لیے, مگر آپ نے اپنے قاسم کو تعویذ دینا موت کے لیے. مولا نے اسرار امامت امام حسین کے سپرد کے, کہا حسین مجھے غسل و کفن تم دینا, میری نماز جنازہ تم پڑھنا, اور ایک بار کی امام حسین مشتبہ کی روح قبض کر دی. جب روح قبض ہو گئی امام حسین نے بڑی شان سے غسل و کفن کا انتظام کیا, جنازہ تیار ہوا, نماز جنازہ پڑھائی. اب امام حسین عباس علمدار سے کہتے ہیں جنازہ اٹھاؤ, جیسے ہی جنازہ اٹھانے کا تمام بہنیں جنازے پہ گر گئیں, ارے ہمارے بھائی کو نہ لے جاؤ, ہمارے بھائی کو زہر سے مارا ہے. ایک بار کی مولا نے بیویوں کو ہٹایا, گئے مولا جنازے کو لے کے گئے, جب روضہ رسول پہ گئے ارے کیسے ظالم تھے, کہنے کو مسلمان تھے, کسی نے امام حسن کو رسول کے پہلو میں دفن نہ ہونے دیا, کہا ہم دفن نہیں ہونے دیں گے, اور تیر برسانے لگے. جب تیر برسنے لگے تو عباس علمدار نے کہا مولا حسین مجھے اجازت دیجئے میں ان سب کو دیکھ لوں گا. مولا حسین کہتے عباس میرے بھائی کی وصیت تھی لڑنا نہیں جنگ نہیں کرنا, مجھے اماں کے پہلو میں دفن کر دینا, میرا دل چاہتا ہے عباس علمدار سے کہوں حسن کے جنازے پہ لڑنے کی اجازت نہ ملی اور حسین کے ساتھ کربلا میں پانی لانے کی اجازت ملی، جنگ کرنے کی اجازت نہ ملی. عباس آپ کے صبر کو میرا سلام. وہ جنازہ جس میں تیر لگے ہوئے تھے اس جنازے کا رخ موڑا گیا، عباس رونے لگے کہ مولا یہ جنازہ کیسے بہنوں کے سامنے لے جاؤں. جنازہ گھر سے نکلتا ہے، قبرستان جاتا ہے، کوئی جنازہ واپس نہیں جاتا. کہا نہیں عباس جنازے کو لے چلو، کفن سرخ ہو چکا ہے، تیر نکالے ہیں. امام حسن کا جنازہ گھر میں آیا، دروازہ کھلا، زینب دروازے کے پیچھے کھڑی تھی، جب دیکھا میرے بھائی کا جنازہ تیر لگے ہوئے ہیں واپس آ رہا ہے، کونے میں جا کے اما کو پکارا، اما آپ نے چکیاں پیس کر پالا تھا، یہ حسن کا جنازہ ہے تیروں میں بھرا ہوا ہے. ارے شہزادی فاطمہ زہرا زینب کبریٰ بیٹھی، بھائیوں نے کہا ہم تیر نکالتے ہیں، زینب نے کہا نہیں تم لوگ دور ہٹ جاؤ. اب زینب ایک ایک تیر نکالتی ہے اور کہتی جاتی ہے انا لِلّٰہِ وانا الیہ راجعون. اما حسن کا جنازہ تیروں سے بھرا ہے. اب مولا بی بی سیدہ آپ کو پرسا دیتے ہیں، بی بی حسن کے جنازے پہ تیر تھے، حسین کا جنازہ تیروں پر معلق تھا، بی بی ہمارا پرسا قبول کیجئے، زندہ رہے تو اگلے برس ہم ہوں گے اور فرش عزا ہوگی، اور بی بی اگر گزر گئے تو ہمارا سلام آخر قبول کیجئے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسع علم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بہر اللہ تجھے محمد و آل محمد کے مصائب کا واسطہ، حسن مشتبہ کی مصیبتوں کا واسطہ، ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما لے، ہماری امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما دے. سب مومنات حاجت مند ہیں، تجھے مادر حسین کا واسطہ جس کو پرسا دینے آئے ہیں، جو اس فرش عزا پہ موجود ہے، اس مادر حسین کے صدقے میں خدا ہر ماں کے دل کی حاجت کو پورا کر دے، ہر مومنہ کے دل کی حاجت کو پورا کر دے. جو ماں بھی اولاد کے کسی دکھ میں مبتلا ہے، تجھے مادر حسین کا واسطہ اس کے دکھ کو دور کر دے. رزق میں برکت عطا کرما، جن کے بچے بڑے ہو گئے اچھے بر عطا فرما، ہمارے بچوں کو ہماری دنیا اور آخرت کی زینت بنا، ہمیں ہمارے والدین کی اور دنیا اور آخرت کی زینت بنا. رزق میں تنگی ہے تو برکت عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما، ہم جن امراض میں گرفتار ہیں ہمیں زلزلہ امراض سے صحت یابی عطا فرما، اور جتنے دنیا میں مظالم ہو رہے ہیں ان مظالم سے انتقام کے لیے حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل فرما. امام زمانہ جب ظہور فرمائیں اور صدا دیں تو امام کی صدا پہ ہم سب لبیک کہنے والے آگے آگے ہوں. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، ماتم حسین.